الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم صدق الله العظيم.
محترم بزرگ اور دوستو, اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے, جسے اسلامی زبان میں یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. جس طرح 9 تاریخ کو, جو ذوالحج کی 9 تاریخ ہو, یوم عرفہ کہا جاتا ہے, تو محرم کی 10 تاریخ کو اسلامی زبان میں عاشورہ کہا جاتا ہے. بہت ہی مبارک اور فضیلت والا دن ہے. یہ پورا ہی مہینہ بہت ہی عظمت اور تقدس والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نوازنے کے لیے مختلف مواقع فراہم فرمائے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان قیمتی لمحات سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور موقع سے فائدہ اٹھا کر آخرت کے لیے بہترین ذخائر جمع کر لیتے ہیں. دیکھنے میں تو ماہ و سال ہر دن ہر رات ایک ہی جیسا دکھائی دیتا ہے. صبح ہوتی ہے, دوپہر ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, سورج ڈوب جاتا ہے, رات آ جاتی ہے, سورج نکل جاتا ہے تو رات ختم ہو جاتی ہے. لیکن انہی دنوں میں, انہی راتوں میں, دن دن میں اور رات رات میں بڑا زمین اور آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. دیکھنے میں جو راتیں ایک ہی جیسی دکھائی دیتی ہیں, انہی راتوں میں ایک رات شب قدر بھی ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے اتنی قیمتی بنائی کہ جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے. انہی دنوں کے اندر بہت سے دن ایسے ہیں کہ جو دیکھنے میں تو صبح و شام کے لحاظ سے وہی دکھائی دیتے ہیں, لیکن ان دنوں کے اللہ پاک نے نصیب چمکائے کہ ان دنوں کی نسبت اپنے سے جوڑ لی. ہر وہ دن جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی سے جڑ جاتی ہے, اس میں عظمت اور تقدس پیدا ہو جاتا ہے. جو بھی چیز جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو, اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. بیت اللہ, اللہ کا گھر, کعبۃ المشرفہ, دیکھنے میں بظاہر سیدھی سادھی ایک پتھروں سے بنی ہوئی اور بغیر پلاستر کے, بغیر ٹیپ ٹاپ کے, بالکل سیدھی سادھی پتھروں کی ایک عمارت ہے. اور جب غلاف کعبہ حج کے دنوں میں اوپر کیا جاتا ہے تو کالے کالے پتھر کہ جن پر نہ کوئی ٹائل ہیں, نہ کوئی پلستر ہے, نہ کوئی قیمتی رنگ روغن ہے, ایسی سادی عمارت, اس کی نسبت جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہو گئی کہ یہ گھر بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے, ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا عظمت, کیا تقدس, کیا احترام, کہ دنیا بھر سے مسلمان اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور کس قدر محبت سے والہانہ انداز میں اس کے چاروں طرف اللہ کی عبادت, طواف, عمرہ, حج, یہ ساری عبادات کس دیوانگی کے ساتھ انجام دیتے ہیں. اگرچہ وہ گھر اللہ تعالیٰ کا کوئی رہائش کا گھر نہیں, لیکن صرف نسبت اللہ پاک نے اپنی طرف کر لی کہ یہ میرا گھر ہے, اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرو اور اس کے حج کے لیے آ جاؤ, تو وہی گھر کتنا مقدس اور مبارک ہو جاتا ہے. اور اس گھر کی عظمت کے اندر جو اللہ پاک نے نسبت بنائی ہے, یہ نسبت تشریفی کہلاتی ہے کہ اس کو اعزاز بخشنے کے لیے اللہ پاک نے اس گھر کی نسبت اپنی طرف کی ہے. تو اسی طرح ہر وہ چیز کائنات کے اندر جس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتی ہے تو وہ عظمت اور تقدس والی ہو جاتی ہے. یہ مبارک مہینہ جس میں ہم اور آپ چل رہے ہیں, گزر رہے ہیں, ماہ و سال آتے اور جاتے رہتے ہیں اور جاتے رہیں گے, لیکن انسان ایک ایسی ہستی ہے کہ جو ایک ہی دفعہ آیا ہے اور ایک دفعہ آ کر جب جائے گا تو پھر دوبارہ پلٹ کر قیامت تک واپس نہیں آئے گا. ماہ و سال تو ہر سال آتے ہیں, محرم کے مہینے, سفر, ربیع الاول الی آخرہ, ہر مہینہ پلٹ پلٹ کر آتا ہے, سال بھی پلٹ پلٹ کر آ جاتے ہیں, عید آتی ہے, رمضان آتے ہیں, زمانہ ہر سال نئی شکل میں دوبارہ سے پلٹ کر آتا ہے. لیکن جانے والا انسان اگر ایک دفعہ جاتا ہے تو پھر دوبارہ وہ قیامت تک پلٹ کر واپس نہیں آتا. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد غزوہ احد میں شہید ہوئے تو ظاہر ہے کہ 70 شہداء نے جام شہادت نوش فرمایا تھا، تو صحابہ پر ایک قیامت ٹوٹی تھی، مدینہ منورہ پر ایک افسردگی کا عالم طاری تھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دن افسردہ بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں اتنے افسردہ ہو؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ، صدموں پر صدمے ہیں، ایک طرف تو والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، والد دنیا سے رخصت ہوئے، جام شہادت نوش فرما گئے، دوسری طرف ان پر قرضوں کا بوجھ تھا، وہ سارے قرضوں کا بوجھ مجھ پر آ گیا، گھر کی کفالت، ذمہ داری، ساری کی ساری چیزیں میرے کاندھوں پر آ گئیں، ان صدموں تلے دبا ہوا ہوں، اس لیے افسردہ اور غمگین بیٹھا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حوصلہ دلانے کے لیے، تسلی دلانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے راز فاش کیا اور فرمایا کہ جابر، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد عبداللہ نے جب جام شہادت نوش کیا اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی حاضری ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی ہر شہید سے ملاقات فرماتے ہیں، اور وہ شہید اللہ تعالی کی بارگاہ میں جا کر اللہ تعالی سے ملاقات کا شرف حاصل کرتا ہے۔ آپ کے والد عبداللہ کو بھی جب جام شہادت نوش کرنے کا موقع ملا تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اللہ تعالی سے ملاقات کا جب شرف ان کو نصیب ہونے لگا تو اللہ تعالی نے آپ کے والد کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ عام طور پر فرشتوں سے اللہ تعالی نور کے پردوں کے پیچھے سے ملاقات کرتے ہیں، درمیان میں نور کا حجاب حائل ہوتا ہے، لیکن آپ کے والد سے اللہ تبارک و تعالی نے بالمشافہ ایسے ملاقات فرمائی کہ درمیان سے نور کے حجابات بھی ہٹا دیے، اور اس موقع پر آپ کے والد سے اللہ پاک نے پوچھا کہ اے عبداللہ، راضی ہو، خوش ہو، اور بولو تمہاری کوئی چاہت ہو، کوئی ارمان، کوئی آرزو ہو جس کو میں پورا کر دوں؟ اس موقع پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رب، آپ کے راستے میں جام شہادت نوش کرنے کا جو لطف اور حلاوت اور جو مٹھاس میں نے محسوس کیا، تو دل چاہتا ہے دوبارہ زندگی مل جائے، دنیا میں جاؤں، پھر آپ کے دین کی خاطر اپنے بدن کے ٹکڑے کرا کر جام شہادت نوش کروں، ایک مرتبہ پھر دوبارہ زندگی دے دیں تاکہ پھر سے جا کے جام شہادت نوش کروں، وہ زندگی جس کا سوال اللہ کے راستے میں شہادت کی قربانی دینے کے لیے تھا، نہیں یہ کہ دنیاوی کسی مفاد کے لیے، دنیاوی غرض کے لیے، لیکن جام شہادت نوش کرنے کے لیے دوبارہ سے آرزو کا اظہار کیا کہ پھر دل چاہتا ہے کہ آپ کے راستے میں جام شہادت نوش کر جاؤں، تو لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ عبداللہ، بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب موت میں کسی کو دے دیتا ہوں، پھر دوبارہ دنیا میں زندہ کر کے نہیں بھیجتا۔ تو یہ ماہ و سال تو آتے اور جاتے رہیں گے، لیکن انسان جو جاتا ہے پھر وہ پلٹ کر واپس نہیں آتا، صرف ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے، اور جب یہ جاتی ہے پھر پلٹ کر دوبارہ واپس نہیں آتی۔ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ موت سے پہلے پہلے جتنی تیاری کر لی سو کر لی، اس کے بعد جو موقع ہاتھ سے جائے گا تو پھر رہ رہ کر انسان پچھتائے، پھر پچھتاوے سے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ تجھے تیرے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ صرف ایک مرتبہ یہ نعمت عظمیٰ انسان کو نصیب ہوتی ہے، زندگی۔ زندگی کا قیمتی سرمایہ، اس کے ماہ و سال، اس کے شب و روز اس قدر قیمتی ہیں کہ جس نے ان کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنانے کے لیے استعمال کر لیا، وہ تو کامیاب اور کامران ہو گیا، ورنہ وہ تو جب جائے گا تو پھر قیامت تک پلٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ تو یہ ماہ و سال تو آتے اور جاتے رہیں گے، لیکن انہی دنوں کے اندر، انہی راتوں کے اندر اللہ پاک نے جس دن کی نسبت اپنی طرف کر لی، جس رات کی نسبت اپنی طرف کر لی، اس کو بھی پھر عظمت کے چار چاند لگ جاتے ہیں۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، صیام شہر اللہ المحرم، فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر کوئی افضل ترین روزہ ہے تو وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مقدس مہینہ، اللہ کا محترم مہینہ۔ یہ پورا ہی مہینہ بابرکت ہے، مبارک ہے، عظمتوں والا، تقدس والا۔ محرم کا مطلب ہی حرمت والا، احترام والا، اعزاز والا، تقدس والا۔ یه ماہ مبارک از اول تا آخر، حضرات علماء محدثین فرماتے ہیں، اس پورے مہینے میں اگر انسان کسی بھی دن روزہ رکھ لے گا تو وہ روزہ عام دنوں کے روزوں سے افضل اور بہتر ہوگا، کیونکہ افضل صیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم عموم ہے کہ پورا محرم کا مہینہ، اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن کے لیے تعلیم دی، ترغیب دی، تلقین فرمائی، سومو یوم عاشورا، کہ عاشورہ کا دن خاص طور پہ رکھو، اس دن روزہ رکھ لو، اور پھر اس میں فرما دیا کہ خالفو فیہ الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرنا کہ ایک دن پہلے کا یا ایک دن کے بعد کا روزہ اس کے ساتھ ملا لینا. ہوا یہ کہ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے یہی آج کا دن کا جو روزہ ہے یہ بطور فرض مسلمان رکھا کرتے تھے. عاشورے کا روزہ فرض تھا، پھر جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت آئی تو عاشورے کے روزے کی فرضیت منسوخ ہوئی، البتہ اس کا استحباب باقی رہا. جب مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کے یہود بھی بڑے اہتمام کے ساتھ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم یوں روزہ رکھتے ہیں کہ آج ہی کے دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے فرعون اور اس کے لشکر سے بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو نجات دی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم سمیت کامیاب اور کامران دریا پار کر گئے تھے. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے شکرانے کا روزہ رکھا، تو بنی اسرائیل مسلسل ہر سال 10 محرم کو روزہ رکھتے چلے آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ ہم حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اور تم سے زیادہ ہم ان کی نقالی کرنے کے حقدار ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب شکرانے کا روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھیں گے. لیکن اس روزے کے اندر بھی نقالی ہو رہی تھی، شباہت آ رہی تھی یہود کی، اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات نازل ہوئے تھے یہود اور نصارہ کی مخالفت کے. آخری سال جب یہ محرم کا مہینہ گزر چکا تھا اس وقت یہ احکامات نازل ہوئے کہ یہود اور نصارہ ان کے نقش قدم سے ہٹ کر چلنا ہے، اور کہیں بھی ان کے نقش قدم میں پیروی نہ ہونے پائے. جب یہود اور نصارہ کی مخالفت کے احکامات آ گئے تو یہاں اگرچہ عبادت کے اندر کے وہ بھی ایک دن روزہ رکھتے تھے، اور امت مسلمہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ اس دن روزہ رکھا کرو، اس عبادت کے اندر بھی جو مشابہت آ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالفو فیہ الیہود، اس روزہ رکھنے میں بھی یہود کی مخالفت کرنا. سومو یومن قبلہ او یومن بعدہ، یا تو 10 تاریخ سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھ لینا یا 10 تاریخ کے ایک دن بعد کا روزہ رکھ لینا. یعنی عبادت کے اندر بھی آپ کو غیر مسلمین کی نقالی اور شباہت گوارا نہ تھی، چہ جائے کہ ان کے تہذیب اور تمدن میں، ان کے طور طریقوں میں، ان کے انداز زندگی میں، ان کے انداز گفتگو میں، اور جو عام ان کے پوری زندگی کے رنگ ڈھنگ ہیں ان کے تو مشابہت بہت دور کی بات. عبادت جو روزہ وہ بھی اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں اور مسلمان بھی اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، اس عبادت کے اندر بھی شباہت اور مشابہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہ فرمائی. فرمایا کہ اس معاملے میں بھی ان کی مخالفت کر لینا، اور ساتھ میں فضیلت بھی بیان فرمائی کہ اس دن کا روزہ رکھ لینا مجھے اللہ تعالیٰ سے کامل امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سابقہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ کے ہاں سے تو بندوں کو نوازنے کے لیے مختلف معاملات دیے گئے ہیں، اور تھوڑی عبادت کے اوپر بڑے ثمرات دیے گئے ہیں. کم خرچ بالا نشی کا مزداق ہوتا ہے کہ بندہ تھوڑی محنت کرتا ہے لیکن ثمرات اتنے زیادہ پا لیتا ہے کہ جو اس کی عقل سے بھی بالا تر ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے خزانے تو لامحدود ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے زندگی ہی کے اندر یہ لمحات دیے ہیں، مختلف مواقع دیے ہیں کہ صبح و شام ان موقعوں سے فائدے اٹھاتے رہو، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نوازشات کی بارشیں ہوتی ہیں. بندے کے اندر جو شریعت مطہرہ جو دی گئی ہے، اس شریعت مطہرہ کی جو جان ہے، جو روح ہے، وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے. سب سے پہلی چیز ہے علم، اور دوسری چیز ہے عمل، اور تیسری چیز ہے اخلاص. ہم اور آپ زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کو جانتے ہیں کہ یہ کام ہے، کیوں کیا جاتا ہے، کس لیے کیا جاتا ہے، کیا اس کا مقصد ہے. اسی جاننے کا نام علم ہوتا ہے. کہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، دینی ہو یا دنیاوی، قدم اٹھانے سے پہلے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ دنیاوی کام ہے یا دینی کام ہے، اس کو پہلے معلوم ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی معلومات ہوگی. ماچس کی ایک تلی بھی انسان جلا رہا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ میں ان دونوں چیزوں کو ٹکراؤں گا تو پھر آگ نکلے گی، اس آگ سے میں اپنی ضرورت پوری کروں گا. اور اگر ایک انسان ماچس کی تلی پر پھونک بھی مار رہا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ جب میں پھونک ماروں گا تو یہ آگ بجھ جائے گی. چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، دینی اور دنیاوی ہر کام، اس کام کے کرنے سے پہلے انسان پہلے جانتا ہے کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں. پہلے اس کام کے کرنے کو جانتا ہے، اور پھر اس کو عملی شکل میں اس کو اپنا لیتا ہے. تو دینی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں تو اس کی بنیاد تین چیزوں پر ہے، سب سے پہلے علم، اور دوسرے نمبر پر اس کا عمل، اور تیسرے نمبر پر وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت قبول ہوتا ہے جب وہ اخلاص پر مبنی ہو. اور پھر یہ جو طریقت کہلاتی ہے، حقیقت کہلاتی ہے، تصوف کہلاتا ہے، یہ انہی چیزوں کو نکھارنے کا طریقہ اور انہی چیزوں کو صحیح رنگ اور ڈھنگ اور سلیقے سے انجام دینے کا طریقہ سکھاتا ہے. تصوف، حضرات صوفیہ اکرام یہ جو محنت کرتے ہیں اپنے مریدین پر، تزکیہ نفس کرتے ہیں، اخلاق حسنہ سے ان کو آراستہ کرتے ہیں، اخلاق سیئہ اور رذیلہ سے ان کو پاک کرتے ہیں، جینے کے رنگ اور ڈھنگ سکھاتے ہیں، یہ سارے رنگ اور ڈھنگ جس کا خلاصہ تصوف کے لفظ سے نکلتا ہے، تصوف کہا جائے یا طریقت کہا جائے یا حقیقت کہا جائے، یہ ساری چیزیں خدمت کرتی ہیں اسی شریعت کی کہ جس شریعت کا دار و مدار تین چیزوں پر ہے، کہ علم صحیح ہو، عمل درست ہو، اور یہ علم اور عمل کے بعد وہ عمل جو انجام دیا جا رہا ہے اخلاص کے اوپر، تو پھر وہ عند اللہ مقبول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر ثمرات کی بارش ہوتی ہے. ہم اور آپ بھی جب دنیا میں کوئی کام کرنے لگیں تو تھوڑا سا سوچ لیں کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں. آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے؟ آپ کے صحابہ نے ہمیں یہ عمل سکھایا ہے؟ امت مسلمہ کے اندر یہ دین اسلام بن کر آیا ہے؟ یا یہ ہے کہ یہ کوئی خود ساختہ چیز ہے، من گھڑت چیز ہے؟ اس چیز کے اوپر عمل کرنے سے پہلے علم یہ ضروری ہے کہ انسان جان لے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں. جب علم صحیح ہوگا تو عمل صحیح معنوں میں عمل میں آئے گا، وجود میں آئے گا، اور پھر اخلاص اس میں شرط ہے کہ اخلاص جب ہوگا تو عند اللہ وہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، نیکی چھوٹی شکل میں نظر آئے یا بڑی شکل میں نظر آئے، پھر وہ انشاءاللہ بہت بھاری بھرکم بنے گی. اور اگر کوئی کام دیکھا دیکھی کر تو لیا، علم حاصل نہ کیا کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، کیا اس کا مقصد ہے، اتنا پیسہ بھی لگا رہا ہوں، محنت بھی کر رہا ہوں، نیند بھی خراب کر رہا ہوں، اور بھاگ دوڑ بھی کر رہا ہوں، سرمایہ بھی خرچ ہو رہا ہے، اس پوری محنت کا مقصد کیا ہے؟ علم اگر نہ ہو، جہالت کی وجہ سے انسان اگر کوئی بڑا عمل کر رہا ہو جس کے پس منظر میں شریعت کی کوئی تعلیم نہ ہو، تو ہو سکتا ہے کہ وہی عمل ہمارے لیے وبال جان بن جائے. بھلے اس میں اخلاص شامل ہو، لیکن جب وہ صحیح بنیاد پر، صحیح نہج پر نہ ہو، تو کھوٹا سکہ پھر بازار میں چلتا نہیں. کھوٹا سکہ چلانے والا پکڑا جائے تو وہ مجرم گردانا جاتا ہے، اور اس کو شدید ترین سزا دی جاتی ہے کہ تم نے بازار کے اندر کھوٹا سکہ چلا کر اصلی سکوں کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے آخری زمانے میں، کچھ وقت پہلے آپ نے اپنے خاص خاص جو آپ کے قریبی رشتے تھے ان کو جھنجھوڑا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی لخت جگر نور نظر تھیں، بہت چہی تھی، بہت لاڈلی آپ کی صاحبزادی تھی، چار صاحبزادیاں آپ کی تھیں، جن میں سے چاروں میں سے تین آپ کی حیات طیبہ میں اللہ کو پیاری ہوئیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، تینوں کی تینوں دنیا ہی میں، آپ کی زندگی ہی میں دنیا سے رخصت ہوئیں، ایک ہی صاحبزادی اور وہ بھی چھوٹی، تو بہت ہی زیادہ آپ کے لاڈ پیار کی وہ مستحق تھیں، اور بہت زیادہ لاڈ پیار آپ فرمایا کرتے تھے. اور کیوں نہ ہو کہ بالکل چلتی پھرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی نمونہ تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کی چال ڈھال، انداز گفتگو، اٹھنے اور بیٹھنے کا انداز بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا تھا. ایسے لاڈ اور پیار سے پلی بڑی صاحبزادی کہ جن کے لیے آپ نے جنت کی خواتین کی سردار ہونے کا اعلان فرمایا، لیکن دنیا سے جب جانے کے سامان قریب تھے اور مبارک زندگی کا اختتام ہو رہا تھا، اس وقت اپنی اس لخت جگر نور نظر اپنی صاحبزادی کو نام لے کر جھنجھوڑا، فرمایا کہ فاطمہ آخرت کے میدان میں اپنی آخرت کی تیاری کر کے آنا، یہ مت سمجھنا کہ محمد کی بیٹی ہوں بخشی جاؤں گی. اندازہ لگائیں کتنا سگا اور گہر اور خونی رشتہ ہے، جگر گوشہ ہیں، جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن ان کو بھی آپ آگاہ فرما کر امت کو سبق دے رہے ہیں کہ امت تو بہت دور کی چیز ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ خالی خوش فہمی میں رہ جائیں. فرمایا کہ اے فاطمہ آخرت کے میدان کے لیے تیاری کر کے آنا، یہ مت سمجھنا کہ محمد کی بیٹی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ویسے ہی بخشی جاؤں گی. اپنی پھوپھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی پھوپھیاں قریبی رشتے دار ہیں، ان خواتین کو نام بنام آپ نے یہی پیغام دیا، حاصل یہی تھا کہ کھڑے سکے بن کر آؤ گے تو کامیابی پاؤ گے، اگر کوئی کھوٹا سکہ بن کر آیا، نام کا تو وہ سکہ ہے، کہلانے میں تو وہ امتی ہے، نعرے لگانے میں تو وہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ لیتا ہے، لیکن اگر کام اس نے ایسے کیے جو کھوٹے تھے، عمل اس نے ایسے کیے جو اغیار کی مشابہت والے تھے، تو یہ کھوٹا سکہ آخرت میں صرف ناکامی کا سامنا نہیں کرائے گا بلکہ مجرمانہ حیثیت سے گرفتار کرائے گا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میں حوض کوثر پر ہوں گا تو ایک قوم میری طرف بڑھ کر لپکتی ہوئی چلی آئے گی، اچانک فرشتے درمیان میں آڑ کھڑی کر دیں گے، روک دیں گے، میں کہوں گا کہ آنے دو آنے دو، یہ میرے لوگ ہیں. فرشتے کہیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں، یہ آپ کے نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کے اندر نئی نئی چیزیں گھڑ لی تھی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی، پھٹکار پڑے ایسے لوگوں پر، پھٹکار پڑے، دور کر دو ان کو، دور کر دو مجھ سے، کہ جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کی شکل بدل دی. تو خدا نہ کرے کہ انسان زندگی میں کوئی ایسا عمل کر بیٹھے کہ بظاہر تو وہ اس کو نیکی سمجھ رہا ہو، لیکن در حقیقت ایسا نہ ہو کہ وہ بدعت ہو، کوئی خرافات ہو، کوئی رسم ہو، کوئی رواج ہو، کہیں غیروں کی نقالی ہو، اور یہی نقالی آخرت میں وبال جان بن جائے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اسی کے ساتھ اس کا انجام ہوگا. دنیا کے اندر تو انسان شوق کے اندر دیکھا دیکھی بہت سے کام ایسے کر لے گا، لیکن یہ مشابہت جو جان بوجھ کے اختیار کی جا رہی ہے، اور مشابہت ہمیشہ وہیں آیا کرتی ہے جہاں انسان کے دل میں سامنے والے کی عظمت ہو. عظمت تب آتی ہے جب اس کی محبت ہو. دل میں جس شخصیت کی، جس ہستی کی محبت ہوتی ہے تو دل میں ایک عظمت اور بڑائی ہوتی ہے کہ یہ ہم سے بڑا ہے، ہم سے اچھا ہے، اس کی شان ہمارے دل میں ہوتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو عام زندگی کے اندر شریعت کا لباس پہنتے ہیں، لیکن جب شادی آ جائے تو ایسے ٹوٹ بٹوٹ بن کر آتے ہیں کہ انسان پہچاننے میں حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ وہی ہیں، تھری پیس ٹائی سوٹ بوٹ، ایسا کہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی انگریز آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں اہمیت اور عظمت اور محبت اسی چیز کی رچی بسی ہے. لگتا یہ ہے کہ اگر شادی ہو رہی ہے تو شاید کہ شادی کے اندر یہ مسلمانی کے دائرے سے نکل گئے اور غیر مسلمین کے دائرے میں آ گئے کہ انہی کے حال حلیہ ہوگا، انہی کے کوٹ، انہی کی پینٹ، انہی کے جیسے جوتے اور موزے ہوں گے، اور انہی کی طرح ٹائی ہوگی، تو پھر ہمیں عزت ملے گی. اگر اس لباس پوشاک میں عزت ہوتی، اگر ان نقالیوں میں عزت ہوتی، تو پھر تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ارشاد نہ فرماتے. بات یہی ہے کہ دل میں جس کی محبت ہوتی ہے، محبت سے پھر عظمت پیدا ہوتی ہے، عظمت سے پھر نقالی کے جذبے ابھرتے ہیں، پھر انسان انہی کی نقالی کرتا ہے، پھر زبان گھما گھما کے غیروں کی بولیاں بول کر اپنی اردو بھی نہیں جانتا. کتنے ہی موقع ایسے ہوتے ہیں کہ ضرورت پڑتی ہے ہمیں، جب بات کے دوران کہیں اردو کی گنتی کی، کہیں بتاتے ہیں 63, 65, 79, 89, کتنی بڑی ہماری ایک تعداد ایسی ہے جو ان عددوں کو پہچان نہیں پاتی، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس کو انگریزی میں اس کا ترجمہ نہ ہو جائے 89 اور 49 63 64 نہ ہو، اس وقت تو سمجھ میں نہیں آتی بہت سے لوگوں کو. اس قدر عظمت اور محبت رچ بس چکی ہے کہ ہم اپنی تہذیب سے، اپنے تمدن سے، اپنی بولی سے، اپنی ثقافت سے اس قدر دور نکلتے چلے جا رہے ہیں کہ غیروں کی نقالی کے اندر فخر محسوس کیا جاتا ہے، اور حال حلیہ ہو، چال چلن ہو، انداز گفتگو ہو، طور طریقے ہوں، زندگی کے انداز ہوں، بچہ ہو یا بڑا ہو، ماں باپ شروع ہی سے اس انداز سے محنت کرتے ہیں کہ بچہ شروع ہی سے ہمارا ترقی یافتہ بڑا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں اس چیز کی اہمیت ہے کہ ترقی اسی چیز میں ہے، اس چیز کی عظمت، اس چیز کی محبت ہے، تو اسی کی نقالی کو انسان اپنے لیے ترقی کا باعث سمجھتا ہے. جبکہ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقہون، اصل عزت اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے حبیب کے ماننے والوں میں رکھی ہے. اصل عزت کا مالک تو اللہ تعالی ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ہم اور آپ اگر اغیار کی نقالی جان بوجھ کر بلا علم کر رہے ہوں گے تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ ساری رسم و رواج جو مختلف موسموں میں، مختلف تاریخوں میں، مختلف مہینوں میں، مختلف انداز سے اپنائی جاتی ہیں، ابھی محرم کے اندر کئی ایک خرافات ہیں، کئی ایک رسم و رواج ہیں، عجیب عجیب طور طریقے ہیں، نئی نئی من گھڑت چیزیں ہیں کہ دس محرم کو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس طرح کرنا، اس طرح کرنا، یہ کیا کچھ پیغامات عام کیے جاتے ہیں. آگے چل کے ربیع الاول آ رہا ہے، پھر اس میں نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہوئے وہ سامنے آ جاتے ہیں. شب معراج آ جائے، شب برات آ جائے، ہر ایک موقع پر ایک نیا طریقہ امت کے اندر رائج دکھائی دیتا ہے. حالانکہ دین اسلام ایسا صاف شفاف اور سادہ مذہب ہے کہ اس موقع پر بھی محرم الحرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو تعلیمات ہمارے لیے چھوڑی ہیں. ایک یہ کہ محرم کا روزہ 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا، اور دوسری چیز جو آپ نے امت کے لیے چھوڑی وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی شخص 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر اور اپنی ذات پر وسعت رزق کرے گا، دسترخوان دراز کرے گا، کشادہ کرے گا، تو سال بھر اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں فراخی عطا فرمائیں گے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے، حضرت ابن عبد البر نے الاستذکار نامی اپنی حدیثوں کی کتاب کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ من وسع یوم عاشورا، کہ 10 محرم الحرام کے دن جو شخص بھی وسعت کرے گا، علی نفسہ و اہلہ، اپنے اوپر بھی، اپنے بال بچوں کے اوپر بھی، رزق کے اندر وسعت سے کام لے گا، وسع اللہ علیہ سائر سنتی، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے لیے رزق کے اندر وسعتوں کے انتظامات فرمائیں گے. یہ دو پیغام تو ہمیں لسان نبوت سے ملتے ہیں، ایک تو بالکل ٹھوس مستند وہ یوم عاشورہ کا روزہ، اور دوسرا جو وسعت رزق والا ہے اس کے اندر روایات کے اندر اگرچہ ضعف ہے، ضعیف حدیث ہے، لیکن پھر بھی اشارہ ملتا ہے کہ وہ حدیث ہے، من گھڑت یا موضوع چیز نہیں ہے، اور ضعیف حدیث سے فضائل کے اندر استدلال کیا جاتا ہے. تو صرف دو چیزیں تو علماء امت نے بیان فرمائی ہیں کہ روزہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اہتمام سے رکھتے تھے، امت کو بھی ترغیب دی اور اس کا فائدہ بھی بیان فرمایا کہ یہ 10 محرم کا روزہ انشاءاللہ پچھلے سال کے گناہ صغیرہ کا کفارہ بن جائے گا. اور دوسری چیز وسعت رزق، وسعت رزق میں بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان گھر کے اندر افراد ہیں، کچھ روزہ رکھ رہے ہیں، کچھ نہیں رکھ رہے، تو جو روزہ رکھنا چاہیں وہ روزے والی سنت پر عمل کر لیں، جو نہیں رکھ رہے ان کے لیے وسعت رزق پر عمل ہو جائے. اور اگر ماشاءاللہ نور علی نور سارے ہی روزہ رکھ رہے ہیں تمام سے، تو پھر علماء محدثین فرماتے ہیں کہ صبح کی سحری اور شام کا افطار یہ خوب وسعت کے ساتھ کیا جائے، چونکہ یہ بھی اسی 10 محرم ہی کے دن کی روزی ہے. اس دن دسترخوان اپنا اچھا لگایا جائے، خوب اچھے انداز سے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، تو یہ بابرکت سال کی روزی کا انتظام بن جاتا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہوئی کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا اور اہل و عیال پر رزق کو کشادہ کر دینا، ایک تعلیم تو یہ ملتی ہے. دوسری چیز وہ ہے محرم الحرام جو اسلامی ہجری سال ہے، اس کا یہ پہلا مہینہ ہے. محرم کے مہینے سے اسلامی ہجری جو قمری سال کہلاتا ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے عجیب نظام دیا ہے اس امت مسلمہ کو کہ شریعت مطہرہ کے جتنے بھی احکامات آئے ہیں، اکثر و بیشتر زیادہ تر تمام کے تمام احکامات جن کا تعلق زمانے کے ساتھ تھا، وقت کے ساتھ تھا، اللہ پاک نے چاند کے نظام کے ساتھ جوڑا ہے. رمضان کے روزے ہیں وہ اسی قمری مہینے کے ساتھ جوڑے. مسلمانوں کی عیدیں ہیں، عید الفطر شوال کی 1 تاریخ کو، عید الاضحیٰ ذلحج کی 10 تاریخ کو، اسی طریقے سے حج کی عبادت ذلحج کے مہینے کی 9 تاریخ کو رکھی. زکوٰۃ کی فرضیت وہ بھی اسی قمری سال کے ساتھ جوڑی کے سال جب چاند کی تاریخ کے لحاظ سے پورا ہو جائے گا تو ایک سال مکمل. ایک سال ہے شمسی اور ایک سال ہے قمری. شمسی تو وہی ہے جس کو ہم عیسوی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوا، سن 2017 چل رہا ہے کہ وہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو 2017 سال ہو چکے ہیں، تو یہ عیسوی سال بھی کہلاتا ہے اور اس کو شمسی سال بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا نظام جو چل رہا ہے یہ پورا سورج سے وابستہ ہے. اور دوسرا سن وہ قمری کہلاتا ہے جو اسلام کو ملا، مسلمانوں کو ملا، جس کا نظام پورا کا پورا، جس کی تعداد پوری کی پوری چاند سے وابستہ. اور اللہ پاک نے بھی سارے کے سارے شریعت کے احکام تقریباً چاند کی تاریخوں سے وابستہ کر کے دیے. نمازوں کے اوقات اللہ پاک نے سورج سے وابستہ رکھے کہ سورج نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے کے بعد، سورج ڈھلنے کے بعد، سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے کے بعد، اور پھر شفق کے غائب ہونے کے بعد، یہ پورا نمازوں کا نظام سورج کے ساتھ منسلک فرمایا. اور دیگر عبادات کا تعلق اللہ پاک نے چاند کے مہینوں کے ساتھ جوڑ دیا. یہی وجہ ہے کہ خدا نخواستہ جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے اس پر عدت آتی ہے تو عدت بھی وہی چاند کے مہینے کے حساب سے گزاری جاتی ہے. اگر کسی اسلامی چاند کی پہلی تاریخ کو خدا نخواستہ شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اب بھلے مہینہ 29 کا ہو 30 کا ہو 29 کا ہو 30 کا ہو تو پورا یہ ایک ایک مہینہ تصور ہوگا. چار مہینے مکمل ہو جائیں گے اور پانچویں مہینے کی 10 تاریخ کو عورت کی عدت مکمل ہو جاتی ہے. اور اگر خدا نخواستہ قمری مہینے کی درمیانی تاریخ میں انتقال ہوتا ہے تو پھر ہر مہینے کو شریعت کے اندر 30 دن کا شمار کیا جاتا ہے, پھر تو چار مہینے کے حساب سے 120 دن بن جاتے ہیں, 10 دن اوپر اور لگاتے ہیں تو 130 دن یہ پوری عدت کی مدت بنتی ہے. غرض یہ کہ اللہ پاک نے امت مسلمہ کو یہ جو تقویمی سال دیا چاند کے ساتھ وابستہ فرمایا کہ پوری عبادات پورا نظام زندگی قمری مہینوں کے ساتھ وابستہ فرما دیا, اور یہ چاند کا نظام ایسا ہے کہ جو انسان بالمشافہ دیکھتا ہے, سورج تو روز جیسا نکلتا ہے ویسا غروب, جیسا نکلا ویسا غروب. وہ ماہر فلکیات جانتے ہیں کہ کس دن ایک منٹ دن چھوٹا ہو رہا ہے ایک دن بڑا ہو رہا ہے, اور کس مدار سے وہ نکل رہا ہے, کون سا اس کا مطلع ہے, کون سا اس کا مغرب. روزانہ سورج نکلنے کی جگہ بھی جدا ہوتی ہے اور روزانہ اس کے نکلنے کا وقت بھی جدا ہوتا ہے, غروب ہونے کی جگہ بھی جدا اور اس کے غروب ہونے کا وقت بھی جدا. لیکن ہم اور آپ جو عمومی سطح پر علم رکھنے والے ہیں انہیں روزانہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آج کا دن کتنا بڑا کتنا چھوٹا. لیکن چاند کا نظام ایسا ہے کہ چاند کو اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے کہ جب نظر اٹھاؤ اور دیکھ لو. ابھی بھی سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ انسان جو چاند کی تاریخوں سے وابستہ ہو تو دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ آج کا کون سا تاریخ کا چاند ہے. یکم سے شروع ہوتا ہے باریک سا, اس کے بعد اور بڑا اور بڑا اور بڑا ہوتے 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 چودہویں تک کامل مکمل ہو جاتا ہے کہ مکمل بدر کامل, اور اس کے بعد پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے ہوتے ہوتے 28-29 تک پھر وہ بالکل واپس. اللہ پاک نے فرمایا کہ والقمر قدرناہ منازل, ہم نے چاند کے مختلف راستے بنائے ہیں, مختلف منزلیں بنائی ہیں, مختلف مدار بنائے ہیں, اس کے چلنے کے چکر لگانے کی پٹریاں بنائی ہیں. والقمر قدرناہ منازل حتى عاد كالعرجون القديم, یہاں تک کہ جب وہ مہینہ ختم ہونے پر لوٹ کر پلٹ کر آتا ہے تو لگتا ہے جیسے کھجور کی ایک پتلی مڑی ہوئی سوکھی ہوئی شاخ. یہ نظام ایسا دیا کہ جنگل کا رہنے والا, صحرا کا رہنے والا, سمندر میں چلنے والا, خشکی میں رہنے والا, جہاں نظر اٹھائے گا اس کو معلوم ہوگا کہ چاند نظر آیا کہ نہیں آیا, اور تاریخوں کا اندازہ لگانا اس کے لیے آسان ہوا کرتا ہے. شروع شروع میں تو نظام ایسا چلا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو نظام چلتا رہا, اور کوئی بھی خاص واقعہ پیش آتا تھا وہ مرکز بن جاتا تھا. عام الفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ابابیل والا واقعہ پیش آیا, وہ ایک مرکز بن گیا, نقطۂ آغاز بن گیا. واقعات کو پھر اس سے جوڑا جاتا تھا کہ عام الفیل کے ایک سال بعد, عام الفیل کے دو سال بعد, ہوتے ہوتے پھر کوئی بھی خاص واقعہ ہوتا, عام الحزن غم والا سال, عام البدر بدر والا سال, عام الاحد احد کا سال, کوئی بھی خاص واقعہ ہوتا اس واقعے کے حساب سے پھر آگے حساب لگا لیے جاتے تھے. ہوتے ہوتے یہ سلسلہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت پر آ پہنچا. 17-18 ہجری تھی تقریباً, تو اس وقت جب سلطنت پھیل چکی تھی اطراف عالم کے اندر, تو یمن کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحریر موصول ہوئی, ایک حکم نامہ موصول ہوا جس کے اندر پیغام تو لکھا تھا, حکم تو لکھا تھا اور شعبان لکھا ہوا تھا, آگے سن کچھ نہیں لکھا تھا. اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحریر موصول ہوتی تو تاریخ تو ہوتی تھی لیکن اس تاریخ کے اندر یہ تعین نہیں ہوتا تھا کہ کون سے سال کی ہے. تو اس چیز کو پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے مشورہ بھیجا کہ ہمارے پاس آپ کے پیغام تو آتے ہیں لیکن تاریخ اور مہینہ تو لکھا ہوتا ہے لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ اس سال کا ہے یا پچھلے سال کا ہے, قریب کا ہے یا دور کا ہے. تو ہمارے لیے کوئی ایک ایسا تعین ہو جائے جس کے ذریعے ہم سن کا بھی تعین تشخص کر سکیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ اکرام کا اجتماع بلوایا, مشاورت ہوئی, اور اس بات کے اوپر نظر ڈالی گئی کہ ہم بھی اپنا کسی سن کا آغاز کسی ایک خاص واقعے سے کر لیتے ہیں. مختلف مشورے آنے لگے تو اس کے اندر ایک مشورہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ولادت کا سن ہے اس سے ہم اپنی تاریخ کا آغاز شروع کرتے ہیں. دوسرا مشورہ آیا کہ نہیں, جس دن آپ کو بعثت کا تمغہ ملا اور نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا, بعثت ہی کو آغاز بناتے ہیں, اس کے بعد سے اپنی تاریخوں کا شمار شروع کرتے ہیں. تیسرا مشورہ آیا کہ نہیں, جب آپ نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ آئے اور اسلام کو عروج ملا, اس کو آغاز نقطۂ آغاز مان لیا جائے. چوتھا مشورہ آیا کہ نہیں, یوم وفات جس دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے وہاں سے اس نقطۂ آغاز مانا جائے. مختلف مشاورتیں سامنے آئیں, مختلف مشورے سامنے آئے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ تھا کہ ہجرت کو نقطۂ آغاز مانا جائے. صحابہ اکرام نے اس کی تائید کی اور فرمایا کہ یہ اچھا رہے گا, کیونکہ باقی جو چیزیں تھیں وہ غیر اختیاری تھیں. ولادت غیر اختیاری ہے من جانب اللہ, جب جو دن جو تاریخ لکھی تھی ولادت ہو کر رہی. بعثت من جانب اللہ تھی, جب اللہ پاک کا فیصلہ آیا آپ کو رسالت ملی. وفات من جانب اللہ, معاملہ غیر اختیاری, جب فیصلہ آ گیا دنیا سے واپسی آپ رخصت ہو گئے. لیکن درمیان میں ایک چیز ہے جو اختیاری ہے, وہ ہے ہجرت, کہ اپنے ارادے سے اپنے مشقت بھرا سفر آپ نے برداشت کیا اور ایک عظیم الشان قربانی اللہ کے حکم پر دی کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اور دین کی ترقی کے لیے آپ نے وہ عظیم قربانی دی کہ اپنے شہر کو, اپنے وطن کو, اپنے جائیداد کو, گھر بار کو, سب کچھ, حتیٰ کہ بیت اللہ تک کو بھی خیر بات کہا. اللہ کے حکم کی تعمیل میں یہ اختیاری عمل جو آپ نے اپنایا اور بیت اللہ کو بشمول اپنے گھر, اپنے قبیلے, خاندان کے افراد, اپنے وطن, اپنا شہر, سب کچھ چھوڑ کر جب آپ رخت سفر باندھ کر نکل کھڑے ہوئے, تو یہ وہ عظیم قربانی تھی جس قربانی کے بعد مدینہ طیبہ پہنچنے پر بھی اللہ پاک نے پھر اسلام کو وہ عروج اور وہ ترقی عطا فرمائے کہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب ہوئی. پھر دیکھتے ہی دیکھتے فتوحات اسلام شروع ہوئی ہیں. تیسرا مرحلہ تھا کہ اب اس کے اندر کس مہینے کو ہم اپنے سال کا پہلا مہینہ مقرر کریں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ہم محرم کے مہینے کو آغازی مہینہ بناتے ہیں. بعض صحابہ کہہ رہے تو ربیع الاول سے آغاز کرتے ہیں, کیونکہ ہجرت فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ربیع الاول میں پہنچے تھے. مدینہ کی بچیوں نے, مدینہ کے بچوں نے آپ کے پہنچنے پر جو استقبال کیا تھا, تو اس وقت اشعار کے اندر یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ ربیع فی ربیع فی ربیع, بہار کے موسم میں, ربیع الاول کے مہینے میں, موسم بہار ہم پر آ چکی ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونقوں کو لے کر سرزمین مدینہ طیبہ میں آپ نے قدم رنجا فرمائے. تو قسمت سے ربیع الاول ہی کا مہینہ تھا اور موسم بھی موسم بہار تھا. تو ربیع فی ربیع فی ربیع, ربیع آئی ہے, بہار آئی ہے, رونق آئی ہے, تر و تازگی آئی ہے ہم پر ربیع الاول کے مہینے میں اور موسم بہار میں. تو اس لحاظ سے ایک مشورہ یہ تھا کہ ربیع الاول سے آغاز, لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ محرم یہ وہ مہینہ ہے جس میں حجاج حج سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کو پلٹتے ہیں, لوٹتے ہیں اور نئے سرے سے زندگی گزارتے ہیں. سابقہ سارے گناہ ونہ دھل دھلا گئے, صاف ستھرے ہو گئے, معافی تلافی کر لی, اور حجاج دنیا بھر سے آئے اور واپس پلٹ کر صاف ستھرے ہو کر نئے سرے سے محرم کے مہینے سے وہ زندگی کا آغاز کرتے ہیں. لہٰذا پاک و صاف ہونے والا مہینہ محرم کا, تو لہٰذا محرم کے مہینے کو جو مقدس اور محترم مہینہ ہے اسی سے ہم اپنے اس سال کا آغاز کریں گے. اللہ تعالی نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن بھی یکم محرم الحرام عطا فرمایا کہ سال کا آغاز تھا, اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی زندگی میں ہر سال حج فرمایا کرتے تھے, اور پورے گورنروں کو, پوری سلطنت اسلامیہ کے گورنروں کو حکم تھا کہ حج پر آئیں. جب وہ حج پر آتے تھے باقاعدہ وہاں سالانہ اجتماع ہوتا تھا, اور رعایا کے افراد بھی سارے ہر علاقے سے, حجاج بھی آتے تھے. عام اعلان ہوتا تھا کہ جس کسی حاجی کو اپنے گورنر سے, اپنے ذمہ داروں سے, حکمرانوں سے کوئی شکایت ہو تو وہ یہاں لا کے پیش کرے. وہاں باقاعدہ سماعت ہوتی تھی, سنوائی ہوتی تھی. تو تازہ تازہ حج کیا اور محرم الحرام کی یکم تاریخ کو جامع شہادت نوش فرما کے اللہ کو پیارے ہوئے. اور دس محرم الحرام یہ وہ عظیم دن ہے جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 72 افراد کے ساتھ, کہ جو تقریباً سارے کے سارے اہل بیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے قیمتی افراد, ان سمیت 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش فرمایا. یہ عظیم شہادتیں ان دنوں میں مزید چار چاند لگا جاتی ہیں کہ عظمت تو پہلے سے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی عظمت بتا کر گئے, اور خاص کر اسی دن میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون اور فرعون کے لشکر سے نجات دلائی تھی. عظیم عظمت والا دن ہے. حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین عرب بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے چلے آ رہے تھے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی روزہ رکھتے تھے, چونکہ مشرکین کے اندر وہی بعض نیکیاں چلی آ رہی تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول تھی. تو مشرکین کا اس دن روزہ رکھنا اس بات کو بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دور سے یہ یوم عاشورہ کا روزے کا سلسلہ جاری ہے. غرض یہ کہ یہ عظیم الشان واقعات بھی انہی دنوں میں رونما ہوئے. ان واقعات کی وجہ سے ان شہادتوں میں مزید اور زیادہ رونق آ گئی. عظمت والے دن اگر کوئی انسان انتقال کرتا ہے, کسی کو جمعہ کا دن نصیب ہو جائے, شب جمعہ نصیب ہو جائے, رمضان نصیب ہو جائے, شب قدر نصیب ہو جائے دنیا سے رخصت ہونے کے لیے, تو بے شک دنیا میں رہنے والوں کا غم اپنی جگہ, لیکن جانے والے کی سعادت بڑی اونچی ہوتی ہے کہ اس نے مبارک رات پا لی, مبارک دن پا لیا, کوئی مبارک لمحہ پا لیا. تو اسی لحاظ سے یہ حضرات جو گئے تو سعادت کے ساتھ ساتھ, شہادت کے ساتھ ساتھ سعادت بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ اس اونچے دن کا انتخاب فرمایا کہ جو عظمت والا, تقدس والا, احترام والا, بابرکت دن ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس دن بھی روزے کی حالت میں تھے, جامع شہادت روزے کی حالت ہی میں نوش فرمایا. بہت ہی دردناک, المناک, غمناک, دل سوز یہ شہادت کا واقعہ ہوا کہ جس دن اس قدر قیمتی جانیں وہاں جامع شہادت نوش فرما رہی تھیں, اور جس بے دردی کے ساتھ, جس بھوک اور پیاس اور شدت غضب کے ساتھ کہ سامنے والوں کو ذرا سا یہ احساس نہیں تھا کہ کس قدر قیمتی جانیں ہیں. الامان والحفیظ, جانے والے تو شہادت کا جام پی کر اونچے مرتبے پر مقام پا گئے, اور ان کے ساتھ برے سلوک کرنے والے خود اپنے بھیانک انجام کو پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیشہ قدم بڑھانے والا بنائے, اور خدا نہ کرے کبھی بھی ہماری کوئی ادنا نقل و حرکت ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے دین اسلام پر کوئی معمولی سی بھی آنچ آئے یا ہماری وجہ سے دین اسلام کو کوئی عزت پہنچے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے ایک موقع پر بعض لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت وہ جو بعض صحابہ کے درمیان آپس میں جنگیں ہوئیں, ان جنگوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ سامنے والا چاہ رہا تھا کہ آپ بڑا نقد اور جرح اور قد و قدح کے ساتھ, بہت تشدد کے ساتھ آپ کسی کی طرفداری کریں گے, کسی کا رد کریں گے, اور کسی کو حق پر کہیں گے, کسی کو باطل پر کہیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی, جس زمانے میں یہ واقعات ہوئے تو اللہ پاک نے ہمارے ہاتھوں کو ان مبارک خونوں میں رنگین ہونے سے بچایا, تو اب بعد میں ہم اپنی زبانوں کو کیوں خون سے رنگین کریں؟ اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر, اللہ تعالیٰ کے بندے, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جو معاملہ فرمایا اللہ کے بندے ہیں, حق اور باطل کا فیصلہ اللہ جانے, اللہ کے بندے جانے, ہم کیوں اپنی زبانوں کو آلودہ کریں, کیوں اپنی زبانوں کو خراب کریں؟ جب ہاتھوں کو ہمارے اللہ پاک نے خون خرابے سے بچایا تو زبانوں کو چلا کر ہم لا علمی کے اندر کیوں اپنی زبانوں کو خون آلود کریں؟ اس لحاظ سے ہمیشہ بات یہی ہے کہ میں نے سیکھا ہے سمندر سے جینے کا سلیقہ, چپ چاپ سے بہنا, اپنی موج میں رہنا, چپ چاپ سے اپنے کام سے کام کرے, اس چیز میں لگا رہے جو چیز اس کے لیے آخرت کے منزلوں میں کام آئے گی, جس کا اس سے سوال ہوگا, اور فضول بحثیں, لا یعنی چیزیں جس کا حاصل کچھ نہ ہو سوائے دل خراشی کے یا بے ادبی اور بے احترامی کے, ان چیزوں سے انسان ہمیشہ بچا رہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت اونچی ہستیاں ہیں, بہت مقدس ہستیاں ہیں, ان کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی انسان کے ایمان کے لیے ضائع کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. ہمیشہ ہر ایک, بڑی بڑی ہستیاں جتنی بھی گزری ہیں, ہر ایک کے لیے اپنے دل میں ادب اور احترام, تقدس, اونچے درجے کا, اعلیٰ درجے کا ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے. جہاں کہیں انسان محسوس کرے کہ خدا نہ خواستہ میرے دل میں کسی کی طرف سے بال آ رہا ہے, فوراً انسان اپنا بچاؤ کرے, تحفظ حاصل کرے. تو غرض یہ کہ یہ موقع بھی ایک آیا کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ قمری سال کا آغازی مہینہ بنا, اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ چونکہ ہمارے یہاں یہ ہجرت کا موقع ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے گویا کہ ایک عظیم الشان سبق ملا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو ترجیح ملی, اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے محرم الحرام کو آغازی مہینہ بنایا گیا. تیسری چیز جو اس سے سمجھ میں آتی ہے محرم الحرام کے مہینے سے کہ جب ہمارے سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے، ہجرت کا تذکرہ مسلمانوں کو یاد دہانی کے لیے کہ تاریخوں کے اندر، سنوں کے اندر، بات چیت کے اندر جب وہ سن کا ذکر کریں گے تو ہجرت کا تذکرہ آئے گا، تو اس سے ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان ہستی دین اسلام کی خاطر، اپنی امت تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی خاطر اس قدر بڑی بڑی قربانیاں دے کر گئے کہ یہاں تک کہ آپ نے اپنے گھر اور اپنے وطن، اپنے شہر، اپنے علاقے اور صحابہ، بڑے بڑے صحابہ جو جمی جمائی زندگی گزار رہے تھے، کاروبار تھے، گھر تھے، کھیتی باڑی تھی اور اپنے مال مویشی تھے، پورا ایک جم تھم کی زندگی بسر کر رہے تھے مکہ مکرمہ کے اندر، لیکن اللہ کے حکم کے آگے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بے سر و سامانی کے عالم میں مدینہ طیبہ جا پہنچے، صحابہ اکرام کی قربانیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم قربانی ہمیں یاد دلاتی رہے کہ جب آقا نے اتنی عظیم قربانی دی ہے اللہ کے دین کی خاطر، تو پھر اگر کبھی قربانی کا موقع آ جائے تو ہم بھی پھر قربانی دینے سے دریغ نہ کریں۔ وہاں تو ان حضرات نے جان کی قربانی، جان کے نذرانے پیش کیے، یہاں تو صرف ہمارے سے ہماری خواہشات نفس کی قربانی مانگی جاتی ہے کہ خواہشات کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جیسے عمل کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لا رہے تھے، ہاتھ بڑھایا بیعت کے لیے، جب آپ نے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ کھینچ لیا، آپ نے فرمایا عمر یہ کیا بات ہوئی، ہاتھ بڑھایا کہ مجھے اسلام قبول کرائیں، جب میں نے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا؟ کہا کہ ایک شرط ہے، وعدہ کریں کہ اب سے پہلے جتنے بھی میرے گناہ ہیں، جتنی بھی میری خطائیں ہیں، میں مسلمانوں کے ساتھ جتنی جنگیں لڑی، جتنا نقصان پہنچایا، جتنا دل دکھایا، یا جو کچھ اپنی سابقہ زندگی میں، میری نجی زندگی میں گناہ تھے، گمراہیاں تھیں، آپ وعدہ کریں کہ سب کچھ معاف کر دی جائیں گی، میری مغفرت کا وعدہ کریں۔ آپ نے جب یہ بات سنی فرمایا کیا آپ کو معلوم نہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام تو اپنے سے پہلے کی زندگی کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان الہجرت تہدم ما کان قبلہ، ہجرت اپنے سے پہلے کے تمام کاموں کا صفایا کر کے رکھ دیتی ہے۔ جب اللہ کے راستے میں ہجرت کر گیا، سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کا حساب بے باک ہو گیا۔ وان الحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج آپ کو معلوم نہیں کہ سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو منہدم کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو ہجرت جیسا عظیم شان عمل جو انسان کی زندگی کے سابقہ تمام گناہوں کو ختم کرنے والا، اس عظیم شان ہجرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، حقیقت میں مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور فرمایا کہ وان المہاجر من ہجر ما حرم اللہ علیہ، اور حقیقی مہاجر وہ ہے جو ہجرت کر دے، جو چھوڑ دے، جو الگ ہو جائے، جو دور ہو جائے ان چیزوں سے جن کو اللہ پاک نے اس پر حرام کیا ہے۔ اگر گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں سے دوری اختیار کر لے، گناہوں سے بیزاری اختیار کرے، تو یہ بھی اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک مہاجر ہے، ہجرت کرنے والا ہے۔ کہ المہاجر من ہجر، حقیقت میں مہاجر وہ ہے جس نے ہجرت کی، جس نے چھوڑ دیا، ما حرم اللہ علیہ، ایک اور روایت میں ما نہ اللہ عن، ان چیزوں سے رک گیا، ان چیزوں سے دور ہو گیا جس سے اللہ تعالی نے منع کیا تھا، تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والا ہے۔ تو اس موقع پر ہم اور آپ یہ تہیہ کر لیں کہ اللہ آپ کے دین کی خاطر گناہوں کو چھوڑ کر دین کے سارے احکامات کو اپنانے کا عزم کرتا ہوں کہ نیا سال ہے، نئے عزم، نئے جذبوں کے ساتھ، نئے ارادوں کے ساتھ، نئی ہمت کے ساتھ میں نئی زندگی کا آغاز کرتا ہوں، جس طرح حاجی حج کے بعد اور نو مسلم اسلام لانے کے بعد، مہاجر ہجرت کے بعد نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے، تو میں بھی اس نئے سال پر آپ کے سامنے تہیہ کرتا ہوں، عزم مصمم کرتا ہوں کہ اب نئی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے سارے گناہوں کو چھوڑوں گا اور نئی زندگی پاکیزہ گزار کر آپ کا محبوب اور مقرب بن جاؤں گا۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے نزدیک جو اللہ کے گہرے دوست ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہی اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ کے دوست بننے کا عزم مصمم کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اپنی دوستی کا تمغہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ دین اسلام کے تمام کاموں کو دل و جان سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعات سے، خرافات سے، رسم و رواج سے، ہر قسم کی واہیات سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ دعا کی درخواست سے تنویر میاں کی والدہ ماجدہ، اللہ پاک ان کو صحت کلی عطا فرمائے، اویس میاں کی والدہ ماجدہ، ام سعود صاحبہ، حمزہ کے بھائی حیدر، اور آفتاب کی والدہ صاحبہ، محمد سدیس،
دانش میاں کی ہمشیرہ، یہ تمام بیمار ہیں، اللہ پاک ان تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اے الہ العالمین، ہم آپ کے بہت ہی کمزور بندے ہیں، گناہگار ہیں، قصوروار ہیں، خطاکار ہیں. یا اللہ، آپ کے اس مجمع کے اندر نیکوکار بندے بھی موجود ہیں، ہم تمام گناہگاروں کے گناہوں کو نیکوکاروں کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ معاف فرما دیجیے. آج عاشورہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، یا اللہ کتنے ہی آپ کے نیک بندے روزے کی حالت میں ہیں، یا اللہ ان روزے داروں کی برکت سے ہم گناہگاروں کے تمام زندگی کے گناہوں کو معاف فرما کر پاک و صاف فرما دیجیے. یا اللہ، دن ڈھل رہا ہے، رات آ رہی ہے، ہم سب کی مغفرت کاملہ فرمائیے، ہم سب کو یا اللہ پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے، اچھی صحبتیں نصیب فرمائیے، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجئے، جس طرح یہاں آپ اپنے پاک دربار میں جمع فرماتے ہیں. یا اللہ، ہم سب کو آخرت میں بھی جنت میں جمع فرمائیے. اے الہ العالمین، ہم سب کی تمام پریشانیاں ختم فرمائیے. یا اللہ، ہمیں پورا سال اور ساری زندگی بابرکت عطا فرمائیے، وسعتوں والی عطا فرمائیے، ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرمائیے، وسعتیں عطا فرمائیے، ہم سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائیے، سلامتیاں عطا فرمائیے، صحت اور عافیت عطا فرمائیے، ہر قسم کے امراض سے، ہر قسم کے مصائب اور آفات سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین، ہم سب کو اپنی اولاد پر خیر اور برکت کے ساتھ تادیر سلامت رکھیے، ہماری اولادوں کو ہماری نظروں کے سامنے سلامت رکھیے، ہمیں خاندانوں کی، گھرانوں کی، کنبوں کی، یا اللہ اپنے عزیز اور اقارب اور دوست احباب کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے، ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائیے، مال میں برکتیں عطا فرمائیے، جمال میں برکتیں عطا فرمائیے، اخلاق میں برکتیں عطا فرمائیے، ہم سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیے، رزق کے اندر فراوانی عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خیر اور برکتوں کی دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرمائیے، تمام شرور و فتنوں سے جو آپ نے پناہیں چاہیے ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرما لیجئے، ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیجئے. یا اللہ، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، ہم سب کو اپنا محبوب اور مقرب بندہ بنا لیجئے. یا اللہ، ہم سب کو اپنی سچی محبت نصیب فرمائیے. کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اے اللہ، ہم سب کو آپ اپنی ذات عطا فرما دیجئے، اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنا سچا دیوانہ بنائیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائیے. اے الہ العالمین، متبع سنت بن کر ہم سب کے لیے زندگی گزارنا آسان فرمائیے. یا اللہ، دھوکے کی زندگی سے، یا اللہ، اغیار کی نقالی کی زندگی سے ہم سب کو خلاصی عطا فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت اپنانا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے. یا اللہ، زندگی قدر و قیمت پہچان کر ہمیں زندگی کے لمحات آخرت کے لیے گزارنا آسان بنا دیجیے. اے الہ العالمین، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائیے، ہمارے والدین، ماجدین اور حاضرین میں سے جس کسی کا عزیز اور اقارب دنیا سے جا چکے، سب کی مغفرت کاملہ فرما کر بخشا بخشایا بنا دیجیے. سب کو یا اللہ اپنا قرب خاص، قرب تام عطا فرمائیے، درجات عالیہ پر فائز فرمائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار اور پڑوس عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، ہمارے بزرگ جو حیات ہیں ان کا سایہ تادر ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھیے، ہم سب کو اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. فتنوں کا دور دورہ ہے، یا اللہ فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، کجروی سے، بے رہ روی سے ہماری حفاظت فرمائیے، حسن اخلاق عطا فرمائیے، اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرمائیے. اے الہ العالمین، ہم سب کو ایک اور نیک بن کر یا اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.